رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چین کے ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر ہم سلسلہ شان نزول میں حاضر ہیں، اور آج کے سلسلے میں بھی باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت مبارکہ کے تحت اس کا شان نزول اور اس سے متعلقہ چند باتیں سننے سمجھنے کی سعی اور کوشش کریں گے. اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اس کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف سے متعلق ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. کثرت سے درود شریف کو اپنا معمول بنا لیجئے. حصول برکت کے لیے ایک بار درود پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کو سمجھنا اور اس کے مطابق ان پر آیات میں جو حکم دیا گیا ہے عمل کرنا، ہمیں روایات میں بکثرت اس کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے. امام غزالی رحمت اللہ کی تعالیٰ نے احیاء العلوم میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک آیت سمجھ کر اور غور و فکر کر کے پڑھنا بغیر غور و فکر کیے پورا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے. ایک آیت سمجھ کر اور غور و فکر سے پڑھنا. قرآن مجید کو جہاں پڑھنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہاں قرآن مجید کو سمجھنے اور قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی بکثرت ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے. بلکہ نہ صرف ترغیب، ان لوگوں کے لیے وعید کو بھی ذکر اور بیان کیا گیا ہے کہ جو صرف قرآن کو پڑھیں لیکن قرآن کے مطابق عمل نہ کریں. ہم اگر حافظ قرآن کی فضیلت کو پڑھیں یا ہم ایسے قاری قرآن کی فضائل کو پڑھیں تو اس میں یہ بات بالکل سامنے کہ صرف قرآن کو پڑھنا یہ تو ثواب کا کام ہے، بہت اجر عظیم والا کام ہے، لیکن اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت تو کرے لیکن اس کے احکامات پر عمل نہ کرے، اس قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہ جانے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش اور سعی نہ کرے، تو ایسے شخص کی مذمت کو بھی بیان کیا گیا ہے اور ایسے شخص کے بارے میں وعیدیں بھی احادیث طیبہ کے اندر واضح طور پر بیان کی گئیں کہ جو قرآن کا پڑھنے والا ہو اور قرآن کے احکامات پر عمل نہ کرنے والا ہو. تو قرآن پڑھنا بھی ضروری ہے، اس کی تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، قرآن کے احکامات کو جاننا یہ بھی بہت اہم اور ضروری ہے تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں. قرآن مجید فرقان حمید کی آج جس آیت مبارکہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اس آیت مبارکہ میں مدینہ منورہ میں ایک بنائی گئی مسجد، جس مسجد کو مسجد درار کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ اس مسجد کو مسجد درار کیوں کہا گیا، مسجد زرار کیوں کہا گیا، نقصان اور تفریق ڈالنے والی مسجد کیوں کہا گیا، اس کا پس منظر اور اس کا شان نزول کیا ہے، سب سے پہلے ہم وہ سماعت کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آپ تشریف لائے، تو یہاں پر مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو مخالفت کرنے والے تھے، ایک تعداد تو وہ تھی کہ جو اسلام میں داخل ہی نہ ہوئے، ایک طبقہ تو وہ تھا، اور ایک طبقہ وہ تھا کہ جو بظاہر مسلمان ہوئے لیکن انہوں نے اسلام کو دل سے قبول نہ کیا، اپنی زبان سے، اپنے افعال سے تو اسلام والے معاملات کرتے رہے، یعنی نماز کے ٹائم مسجد میں آ جانا، مسجد میں حاضر رہنا، آپ کے خطابات کو سماعت کرنا، آپ کے مجالس میں شرکت کرنا، یہ معاملہ تو رہے، لیکن جب وہ اپنی نجی محفلوں میں جاتے، جب وہ اپنے دوستوں اور اپنے اس مجمع خاص کے پاس جاتے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے خلاف کوئی پلان تیار کرنے کی کوشش میں رہتے کہ کس طرح ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں، کس طرح ہم مسلمانوں کے اندر کوئی ایسا تفرقہ ڈال دیں، کس طرح ہم مسلمانوں کو فتنے کے اندر مبتلا کر دیں، کس طرح ہم مسلمانوں کو کمزور کر دیں، کس طرح ہم مسلمانوں کو پستی کی طرف لے کر جائیں، کس طرح ہم مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی شہرت کو ختم کر دیں، تو اس کے تمام تر وہ پلان تیار کیے کرتے اور اس کے حوالے سے گفتگو کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جب غزوہ تبوک کے لیے آپ جا رہے تھے، تو منافقین کی یہی ایک چال تھی، اور ان منافقین میں وہ شخص جس کے لیے ایک باقاعدہ مسجد کو تیار کیا، اور پہلا سہارا ہی یہی بنایا کہ اگر کسی وجہ سے، کسی پلیٹ فارم سے اگر ہم لوگوں مسلمانوں کے اندر کوئی تفرقہ ڈال کر ان کے اندر کوئی کشیدگی پیدا کریں، ان کے اندر کوئی فتنے ڈالیں، تو وہ مسجد ہو سکتی ہے، تو لہذا مسجد کو بنایا جائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور اس شخص کا نام ابو عامر، جس کو ابو عامر فاسق کہا جاتا تھا، اور یہ شخص اس کے کہنے پر کہ مدینے میں ایک قبا مسجد کے مقابل ایک اور مسجد کو بنایا جائے، اور اس مسجد کا بہانہ اور عذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیش کیا کہ ہم چاہتے ہیں ایک مسجد تعمیر کرنا جس میں کمزور لوگ، ضعیف لوگ، جو دور دور سے یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہو جائے، ان کے لیے ایک سہولت ہو جائے، تو وہ مسجد ہم بنانا چاہتے۔ وہ مسجد بنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ آئیے اور آپ آ کر اس میں ایک نماز ادا فرمائیں، آپ اس میں نماز ادا فرمائیں گے تو یہ ہمارے لیے خیر و برکت والا معاملہ ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تو غزوہ تبوک کی تیاری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس سفر میں جا رہا ہوں، واپسی پر اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو میں وہاں پر نماز پڑھ لوں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے بعد واپس ہو کر مدینہ منورہ میں کے قریب ہی آپ علاقے میں ٹھہرے، تو منافقین نے پھر آپ سے یہی درخواست کی کہ آپ آئیے اور تشریف لائیں اور آپ یہاں آ کر اس مسجد میں نماز پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا اور ان کے فاسد ارادوں سے متعلق اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرمایا کہ ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں، ان کا مقصد اچھا نہیں ہے، اس مسجد کی بنیاد وہ تقوی پر نہیں ہے، اس مسجد کی آغاز اور افتتاح اور اس مسجد کے بنانے کے مقاصد وہ نیکی نہیں ہے۔ آپ کو جب اس بات سے آگاہ فرمایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان آیات مبارکہ کا نزول فرمایا، صحابہ کرام علیہ مردوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس مسجد کو گھرا دو، اس کے سامان کو چلا دو۔ یہ مسجد کو مسجد زرار کہا گیا۔ اس مسجد کو مسجد زرار اس لیے کہا گیا کہ یہ مسجد نقصان پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہ مسجد بنائی تو مسجد کے نام پر ہے لیکن مقاصد کچھ اور ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانا مقصد نہیں ہے، اشاعت دین مقصد نہیں ہے، نماز اور تعلیمات دینیا مقاصد نہیں ہے، بلکہ یہاں فتنے مقاصد ہیں، یہاں کچھ اور لوگوں کے اندر تفرقہ ڈالنے کے مقاصد ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کو گرانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آئیے وہ آیت مبارکہ ہم سماعت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کیسے اس مسجد کا قرآن پاک میں ذکر ارشاد فرمایا۔ چنانچہ سورہ توبہ اور 11 پارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون۔ ترجمہ، اور کچھ منافق وہ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کے انتظار کے لیے مسجد بنائی جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ارشاد فرمایا، لا تقم فیہ ابدا، اس میں اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہونا، یعنی قیام نہ کرنا، اس میں نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی گئی، اس مسجد میں آنے تک کی ممانعت ہو گئی، لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی اس مسجد میں کھڑا نہیں ہونا ہے۔ جب یہ ممانعت ذکر ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خفیہ ارادوں کو اور ان سازشوں کو بے نقاب کیا اور قرآن مجید فرقان حمید میں ان کو واضح طور پر بیان کیا، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تمام ان ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا اور ان کے سارے معاملات کو ختم کرتے ہوئے اس بہت بڑے فتنے کا سد باب کر دیا۔ اس فتنے کو وہیں روک تھام اس کی کر لی گئی تاکہ مزید اس سے آگے فتنے اور مزید اس کی جڑیں اور شاخیں آگے تک نہ پھیلیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چین کے ناظرین، آپ نے یہ واقعہ شان نزول کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے نزول سے متعلق یہ بات کو سماعت کیا، اور اس میں ہمیں ایک بات یہ بالکل واضح طور پر بالکل عیاں ہے کہ کبھی کبھی دین کے نام پر ہی دھوکہ دینے کے لیے اچھے نام استعمال کیے جاتے ہیں، اچھی جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، اچھے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، بظاہر ایک عام آدمی کو نہیں پتا چلتا، بظاہر ایک عام شخص کو ان فتنوں کا پتا نہیں چلتا۔ آج کئی فتنے ایسے ابھر رہے ہیں اور لوگ دین کے آئیڈیل، دین کے پیشوا اور رہنما وہ علماء کو بنانے کی بجائے، دینی رہنما وہ علماء کا انتخاب کرنے کی بجائے وہ جہال کی طرف راغب ہو گئے۔ نہ صرف جہال بلکہ ایسے افراد جن کو دینی طور پر سدب نہیں ہے، دینی طور پر علم نہیں رکھتے ہیں، دینی شعور نہیں ہے، لیکن مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، دینی احکامات سے ایک طرح کا بدزن کرنے کے لیے، دین کے ہی معاملات کے اندر مختلف وساویس کا شکار کرنے کے لیے، علماء سے پیچھے ہٹانے کے لیے ایسی سازشیں مسلسل کی جا رہی ہوتی ہیں، تاکہ لوگ مساجد سے دور ہوں، لوگ وہ دینی مدارس سے دور ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے معاملات دین کے لیے اپنے ایسے کو پیشوا بنا لیں گے، رہنما بنا لیں گے، جن کا دین سے ایک طرح کا کوئی تعلق ہی نہ ہوگا۔ چند احادیث سن لیں گے، چند قرآن کی آیتیں، وہ چاہے کسی ٹیچر کے نام سے ہو، پروفیسر کے نام سے ہو، کسی لیکچر کے نام سے ہو، کالم نگار کوئی ہو، کوئی بھی ایسی ہے، لیکن انہی سے دین کو حاصل کرنا اپنا مشغلہ بنا لیں گے۔ آج بھی طرح طرح کے فتنے ایسے، اور بظاہر کہنے والا کہتا ہے نہیں وہ تو بہت اچھی بات کرتے، میں نے تو کوئی برائی نہیں دیکھی، میں نے اس کے پیچھے کوئی معاملہ ہی نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا دین کے حوالے سے یہ دین ہے، انظروا عمن تاخذون دینکم، تم ضرور دیکھو تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو، دین کس سے حاصل کرنا ہے، دین کی بات کہاں سے ہم نے لینی ہے۔ تو بعض اوقات کسی اچھی جگہ کا انتخاب، آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مسجد بنا دی گئی، لیکن مقصد جب برا ہے تو اس مسجد کی بھی کوئی حیثیت نہ رہی، اس مسجد کو مسجد زرار سے تعبیر کیا گیا ہے، اس مسجد کو تفرقہ ڈالنے کی جگہ کہا گیا ہے، اس مسجد کو فتنے ابھارنے والی جگہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ مساجد تو وہ ہیں، حقیقی مسجدیں تو وہ ہیں جن کی بنیاد تقوی پر ہے، جن کی بنیاد پرہیزگاری پر ہے، جن کی بنیاد نیکی پر ہے، جن کی بنیاد لوگوں کو گمراہیت سے نکال کر ہدایت کے راستوں پر چلانے کے لیے گئے، اور جن کے مقاصد یہ ہیں کہ وہ ذکر اللہ کریں، اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات پہنچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، یہ چیزیں بیان کرنے کے لیے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ کا ذکر ارشاد فرماتے ہوئے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ذکر فرمایا ہے۔ تو مساجد صرف اور صرف ذکر اللہ کے لیے یا نماز کے لیے نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ معاملہ جو ہمیں اللہ کے قرب کر لے جائے، وہ سارے کے سارے ان معاملات کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس میں رسول انبیاء کی شان بھی ہے، اس میں فرشتوں کا مقام بھی ہے، اس میں اولیاء صالحین کا مقام بھی ہے، اس میں صحابہ کرام علی مردوان کی شان بھی ہے۔ تو یہ مساجد وہ کہ جن سے اچھا پیغام ملے، کہ آدمی مسجد میں جائے تو وہ واپسی پلٹے، تو پلٹنے کے بعد اس کے ذہن میں دین کی عزت اور عظمت اور بڑھ جائے، کمی کی طرف نہ آئے۔ لیکن اگر کوئی بات سن کر یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کسی کو وہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کی ذات اقدس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے، صحابہ جن کی شانوں کو بیان کرتے ہیں، کانک خلقت کما تشا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گویا ایسے پیدا ہوئے جیسا آپ نے چاہا، خلقت مبرا من کل عیب، ہر عیب سے پاک، جس نبی کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، اس بے عیب آقا میں بھی معاذ اللہ اگر کسی کو عیب کا معاملہ نظر آئے اور جو وہ آواز اس محراب و منبر سے بلند ہو رہی ہو، تو پھر یہ معاملہ انتہائی آزمائش والا ہے، پھر ہمیں خود اس چیز کی سمجھداری ہونی چاہیے، اس حدیث کو آئیڈیل بنانا چاہیے۔ انظروا من تاخذون دینکم، تم اپنے دین کس سے حاصل کر رہے ہو، اس کو دیکھو دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ تو مساجد، ان کی اہمیت اسلام میں بہت بیان کی گئی، لیکن وہی مساجد جن کی تقوی اور پرہیزگاری، نیک نیت کے ساتھ اس مسجد کی تعمیر ہو اور نیک نیت کے ساتھ اس مسجد کو بنایا گیا ہو۔ اللہ کریم ان باتوں کو سوچے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں، ہم نے اگر مارکیٹ سے کوئی چیز خریدنی ہو تو ہم اس کے ماہرین سے تجربہ کرتے ہیں. ایک موبائل بھی لینا ہو تو شاید ہم کتنوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ کون سا موبائل اچھا ہوگا, کیا ہے اس کی کوالٹی, کیا ہے اس کے اندر مجھے کیا کیا اچھی چیزیں مل پائیں گی, میرا مقصد بھی اس سے حل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. ہم صرف اشتہارات پہ نہیں جاتے, ہم صرف کوئی ایڈورٹائزنگ پہ نہیں جاتے, بلکہ اس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد سے مشاورت کرتے ہیں. ایک سوٹ بھی خریدنا ہو تو شاید اس کو ہم کتنا ٹٹولتے ہیں, کتنا سوچتے ہیں. چلیں سوٹ تو بہت تھوڑا سا مہنگا ہو گیا, تھوڑا اور نیچے آ جائیں. اگر ہم مارکیٹ میں فروٹ خریدنے جائیں, سبزی تک خریدیں, تو ایک سبزی کے دانے کو, اس ٹماٹر کو, اس آلو کو, پیاز کو, یا پھلوں میں جائیں تو ایک سیب کو اٹھا کر آگے پیچھے گھما کر چیک کیا جاتا ہے کہ کہیں اس میں کوئی داغ تو نہیں لگا ہو, کہیں اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے, میں اس پہ اپنا پیسہ انویسٹ کر رہا ہوں, کہیں مجھے نقصان تو نہیں ہو جائے گا. لیکن آیا صرف دین کا ہی معاملہ ہے کہ جہاں ہم سب آنکھیں بند کر کے جس سے جو کچھ ملے فبیہ اسی کے پیچھے؟ اللہ اکبر. میرے پیارے اسلام بھائیو, آج فتنے بڑے بڑے اٹھ رہے, کچھ ایسے ہیں بد نصیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ حدیث کا انکار کرنے والے, ایسے فتنے رسول اللہ کی حدیث کا انکار کرنے والے, کچھ ایسے فتنے کرنے والے کہ جو کہیں کہ صرف ہم قرآن کی بات کریں, آپ حدیث کی بات ہمارے سامنے نہ لے کر آؤ, حدیث کی بات ہم نہیں سننا چاہتے. معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ. ارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اگر اس پر عمل نہیں ہے تو قرآن پر بھی عمل نہیں ہو پائے گا. مَن یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے میری اتباع میں آ جاؤ, میری غلامی میں آ جاؤ. اس اطاعت, اتباع, فرما برداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا یہ اپنے گلے میں ڈالنا ہوگا, پھر جا کر آگے سلسلہ چلے گا. ایسی دین کے حوالے سے گویا کہ مس گائڈ کیا جاتا ہے. تو دینی رہنماؤں کو ہمیں چناؤ کرنا چاہیے, انتخاب تو کر سکتے, ہم پوچھ تو سکتے, ہر چیز کو ہم صرف انٹرنیٹ اور گوگل پر ہی نہ رہیں, ہم علماء کے پاس جائیں, ان سے رہنمائی حاصل کریں. اگر کوئی ایسی بات ذہن میں, دماغ میں کوئی بیٹھ چکی ہے, اس کو حل کرنے کی کوشش کیا جائے. لیکن دینی معاملات میں بہت احتیاط سے کام ہمیں لینا چاہیے, اور دین سوچ سمجھ کر کے کس سے حاصل کرنا چاہیے اس کی پورے ہمیں سوچنا چاہیے. علامہ ابن سیرین آپ کے پاس امام ہے, کچھ افراد آئے اور انہوں نے کہا, ایک شخص نے آگے کہا کہ میں آپ کو کچھ قرآن کی آیتیں بتانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا میں تم سے نہیں سننا چاہتا. اس نے ضد کی کہ آپ اصرار کیا کہ آپ مجھ سے سنیں, فرمایا نہیں, وہ چلا گیا. اس آپ کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا حضرت قرآن کی تو بات تھی, اب سن لیتے. آپ نے فرمایا صرف قرآن کا معاملہ نہیں ہے, کیا معاملہ یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ یہ عقائد اور گمراہیت میں ہے, عقائد کے حوالے سے گمراہیت میں ہے, تو میں اس کی کیوں کوئی ایک اچھی بات بھی اس طرح کیوں سنوں کہ یہ اپنی اس اچھی بات کے ضمن میں مجھے وہ بات میرے اندر ڈالنے کی کوشش نہ کر دے. یہ امام کہہ رہے ہیں, میں اور آپ تو پھر عام آدمی ہیں, میں اور آپ تو پھر عام, تو ان چیزوں کا ضرور ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, ظاہر ہے ہر آدمی खाना मुंह से ही खाता है, समझता है, कारोबार करते हैं, अकल वाले, फहम वाले, तो इन सब बातों को समझना चाहिए। अल्लाह पर जैसे अकायद रखने वो एक मुसलमान के लिए जरूरी है, वैसे अकायद रखे, नजरियात रखे। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला अजली है, अबदी है, वो हमेशा है, हमेशा रहेगा। अल्लाह तबारक व ताला ने सारे नबियों को पैदा फरमाया है, नबी सारे, इनको अल्लाह ने बहुत मकाम मर्तबा दिया है, लेकिन ये सारे के सारे अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह की बारगाह के मोहताज हैं, अल्लाह के बंदे खास हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के बंदे खास हैं। इतना वाज़े फर्क होने के बावजूद अभी भी कोई अगर माज़ अल्लाह शिर्क की बात करे तो ये बात अकल से मावरा है। सहाबा इकराम, हुजूर के तमाम सहाबा बड़ी शान और मकाम और मर्तबे वाले, किसी भी सहाबी के बारे में अदना सा भी नक्स या किसी भी सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अपने दिल के अंदर कुछ ऐसे गुमाने फासिद बना लेना या कुछ ऐसी बातें सुनकर अपने अकायद और नजरियात और अपनी सोचों और अपनी फिक्रों को गलत बना लेना, ये हमें गुमराहियत की तरफ धकेल देगी और ये इससे हमारे ईमान और इस्लाम के लिए बड़ा खतरा है। हुजूर के तमाम सहाबा हमारे सरों के ताज है, आपके अहले बैत अतहार इनका भी अदाब इत्राम, अल्लाह के औलिया सालहीन कामिलीन, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत सवाद आजम है। और यही सोच, यही तालीमात अहले सुन्नत के इमाम इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह की ताला ले, जिन्होंने इस तालीमात को आम किया, इस वजह से उनके नाम से मसलक रजा कहा जाता है। लेकिन रजा, मसलक रजा ये कोई मसलक किसी तौर पर नहीं, आपने वही अहले सुन्नत की ही मामलात को तरवीज दिया, उनको खोल खोल कर बयान किया, तालीमात को बयान किया, हुजूर की शान को बयान किया, सहाबा के मकाम को बयान किया, औलिया सालिहीन के मकाम और मर्तबों को बयान किया। और यही सवाद आजम है, और हमें सवाद आजम के साथ यानी सबसे बड़े गरों के साथ रहने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों को समझकर इसके मुताबिक अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अंदर के नाज़रीन, यहाँ एक और बात भी अर्ज करनी, इरशाद फरमाया गया यहाँ पर इस मस्जिद ज़िरार से मुतालिक, कि एक तो यही जो जिक्र हुआ सारे बयान में, आज के हवाले से, आज के दौर के हवाले से भी फरमाया गया, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा कि जो मस्जिद फखर और रिया और नमूदो नुमाइश और रिजाए इलाही के बगैर किसी और गर्ज के लिए या हराम माल से बनाई गई हो, वो भी मस्जिद ज़िरार के साथ लाहिक है। लाहिक है किस एतबार से, कि ये मस्जिद जिसमें अल्लाह की रजा के लिए ना बनाई गई हो, रजा हासिल करना ना हो, अपना फखर हो, नमूदो नुमाइश हो, और एक दूसरे के ऊपर जताने के लिए मस्जिद को बनाया गया हो, तो इसकी इस्लाम में मुजम्मत को बयान किया गया। क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह है, मस्जिद बतौर खास बैतुल्लाह है, और इस अल्लाह के घर को अल्लाह के लिए ही बनाना, इसको खूबसूरत भी अगर बनाए तो मकसद यह है कि मैं रब की रजा हासिल करने के लिए, लोग इसमें आए, इबादत करें, उनका दिल लग जाए, दिल जमी के साथ यहां लोग बैठे, ये मकासिद है। इस वजह से मस्जिद का एहतमाम किया जाए, मस्जिद की तामीर और मस्जिद की बिना रखी जाए। ये मस्जिद तकवा और परहेजगारी वाली मस्जिद कलम के, जिनकी बुनियादें तकवा पर है, परहेजगारी पर है। चुनाचे ये बात आज फी जमाना भी हम देखते हैं, आलिशान मस्जिद तामीर करने पर एक दूसरे पर फख्र किया जाता है, एक दूसरे पर फखर का इजहार भी किया जाता है। مختلف انداز سے فخر ہو سکتا ہے، لیکن ہم کسی کے دل پر کوئی قول نہیں کر سکتے، ہم کسی کے دل پر کوئی اس طرح کا فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ اس نے فخر کے لیے یہ کام کیا، نہیں، اس کی ہمیں اجازت نہیں. لیکن جو یہ کام کر رہا ہے وہ خود ضرور سمجھتا ہے، وہ اپنے دل کے بارے میں معاملات وہ سمجھتا ہے، اسے سمجھنا چاہیے. اور ہم جس رب کے لیے نیکی کر رہے ہیں وہ رب انہو علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے راز کو جاننے والا ہے، وہ رب دلوں کے راز کو جاننے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے مساجد بنائے جائیں، ثواب کے لیے مساجد بنائے جائیں، فخر اور ریا مقصد نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مسجد تعمیر کرنے میں فخر کریں گے. دوسری ارشاد فرمائی کہ حدیث میں کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں وہ مسجد تعمیر کرنے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے اور انہیں آباد کم کیا کریں گے. اللہ اکبر. ایک زمانہ آئے گا کہ مسجد تعمیر کرنے میں فخر ہوگا، آباد کرنے میں کمزوری ہو گئی، آباد کرنے میں کمی. کہا جاتا ہے جب مسجدیں کچی تھیں تو نمازی پکے تھے، آج مسجدیں پکی ہیں نمازی کچے ہو گئے، مسجدوں کو آباد کرنے والے نہ رہے. مسجد میں پیسہ ہی لگانا سارے مقاصد نہیں ہے، مسجد کی دیواروں کو خوبصورت زیب و زینت والا بنا دینا یہ مقاصد نہیں، اس کے ساتھ ساتھ مسجد کی اصل خوبصورتی مسلمانوں آپ اور میں سب ہیں، یہ ہے مسجد کی زینت. عالی شان مسجد ہو، نمازی ایک صف کے نہ ہو، باوجود اس کے کہ ارد گرد ہزاروں لوگ بستے ہو، انتہائی شرمندگی والی بات ہے، غور کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام اور حدیث کو سمجھنا چاہیے، ارشاد جو ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر زمانہ آئے گا کہ مسجد تعمیر کرنے میں تو فخر کریں گے، آباد کم کریں گے، اس کو مسجد کو آباد کم کریں گے. تو بہرحال جب بھی مساجد کے معاملے میں ایک دوسرے پہ فخر نہیں، ہاں اللہ نے دیا ہے، اچھا سا اچھا مال خرچ کریں، اچھے انداز سے بنائیں، حلال طیب روزی سے بنائیں، نیکی کے کام ہے، بہت اعلی کام ہے، کرنے چاہیے. لیکن پھر بھی میں عرض کر دوں کہ ہم کسی خوبصورت بہت بڑی عالیشان مسجد کو دیکھ کر مسجد بنانے والوں پر ہم نہیں کہیں گے کہ انہوں نے معاذ اللہ یہ نمود و نمائش کے لیے مسجد کو تعمیر کی. اسی طرح ہم کسی مسجد کا خالصتاً نام کسی کے نام پر ہو، کسی کی والدہ کے نام پر یا والد کے نام پر یا اس نے اپنے نام پر بنا کر اصال ثواب کے لیے، تو پھر بھی ہم اس پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اس مقصد کے لیے مسجد کو بنایا. ہاں وہ نیت کیا کر سکتے ہیں، وہ نیت یہ کر سکتے ہیں کہ میں اس مسجد کو اپنی والدہ کے نام سے معصوم اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگ میری والدہ کے لیے دعائیں کریں، میری والدہ کو دعا مل جائے. اچھی نیت ہے، محمود نیت ہے، بہتر نیت ہے، بالکل رکھا جا سکتا ہے، والدہ کے نام سے بھی رکھ سکتے ہیں، والد کے نام سے بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر نیت یہ ہو کہ اس سے پتا چلے کہ یہ بہت بڑا عالی شان کام ماں بدولت نے کیا ہے، پھر اس نیت کے اندر کچھ کھوٹ داخل ہوگی. لیکن یہ اس بنانے والے کی، رکھنے والے کی ذمہ داری کہ وہ خود اپنے اندر اس چیز کو دیکھے کہ یہ واقعی اس کی نیت کیا ہے. تو بہرحال اچھی نیتوں کے ساتھ مساجد کو تعمیر کرنا، بنانا، یہ مسلمانوں کا ہی کام ہے، غیر مسلمانوں کو ہی یہ سپرد کیا گیا ہے، مساجد بنانا مسلمانوں کا کام. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, کہ مساجد آباد کرنا, اس آبادی میں مساجد کی تعمیر, مساجد کے سب معاملات وہ داخل ہیں. یہ کون کریں گے؟ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لیں گے, انہی کی یہ ذمہ داری ہے. مساجد بھی بنائیں, زیادہ سے زیادہ مساجد بنائیں, اور اس دین کے ترویج اور اشاعت میں اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اپنی کوششوں سے مال خرچ کریں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ وہ اکٹھے کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ خدام المساجد کے نام سے, کہ جو روزانہ کے بیس پر کام کر رہے ہیں. کہیں دنیا بھر میں مساجد بنانے کا یہ کام ہے, مدنی کام ہے, بڑے شہروں یا چھوٹے شہروں, بالخصوص جہاں جہاں مسلمانوں کو زیادہ ضرورت اور ایسی جگہیں کہ جہاں نماز کے لیے بالخصوص پریشانیاں ہیں, وہاں مسجد کے لیے بعض بہت مہنگی مہنگی جگہیں خرید کر بھی مساجد بنائے گی, بعض ملکوں میں مساجد بنائے گی. آپ کو بھی اللہ نے دیا ہے تو ضرور, چاہے پاکستان سے آپ میری اس بات کو آواز کو سن رہے ہیں یا بیرون ملک سن رہے ہیں, آپ اپنے ملک میں بھی بنانا چاہتے ہیں, آپ دعوت اسلامی کی اس مجلس خدام المساجد سے رابطہ کیجیے. آپ کو اپنے ملک میں اندر ہو سکتا ہے آپ کے اور معاون یہ آپ کو اسباب بنا دے, لیکن آپ کی کوششوں سے ایک مسجد اگر وہاں تعمیر ہو جائے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے, یہ ہمارے لیے یہ بہت بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے, جہاں دین اسلام نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کی خدمت ہوتی رہے, حضور اسلام کی محبت کے جام پلائے جائیں, صحابہ اکرام علی مردان کی محبت کے جام پلا جائے, آل بیت اطہار کی غلامی سچی پکی سکھائی جائے, اولیاء صالحین کی غلامی یہ بھی تربیت دی جائے, یا یہ سارے معاملات ہو اور مل جل کر یہ سارے تذکرے, مقصد کیا ہے؟ ہم اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے, اللہ کے مخلص بندے بن جائے, دین کی طرف ہم راغب ہو جائے. تو اس خدام المساجد سے ضرور رابطہ کیجئے, اور آپ کے علاقے میں اگر آپ چاہتے کہ میرے پاس اتنا اماؤنٹ تو نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑی جگہ خرید کر, آپ پھر بھی ہمت کیجئے, آپ ان سے مشورہ کیجئے, آپ کو بعض ایسے غریب علاقے بھی بتا دیں گے کہ آپ اپنی اس گنجائش میں رہتے ہوئے ہو سکتا ہے ایک مسجد آپ بنا لیں, ہو سکتا ہے آپ مسجد بنا پائیں, چند لاکھوں میں بھی مسجد بن سکتی ہے اور کروڑوں میں بھی بن سکتی ہے. تو آپ کی جو گنجائش, آپ اس کے حوالے سے آپ اس شعبہ سے رابطہ کیجئے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ فیضان ہے کہ پچھلے غالباً اسی سال کے جو سامنے اس کارکردگی کو دیکھا گیا تو ایک سال میں کم و بیش 500 مساجد کا, نئی مساجد جہاں جگہ خریدی گئی یا تعمیر کی گئی, 500 مساجد اس شعبے کے حوالے سے, یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے. 500 نئی مساجد کا اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو مساجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر. دیکھتے رہیے مدنی چینل, بلکہ مدنی چینل ہی دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
قرآن قرآن کی روشنی, روشنی.